من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها صنع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فوالله إني لأعلمهم بالله وَأَشَّدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً. یہ باب کا عنوان قائم کیا ہے باب من لم یواجه الناس بکلامه، کہ کوئی آدمی اپنی گفتگو میں کسی کو منہ در منہ یعنی بالکل آمنے سامنے، بعض مرتبہ کوئی ٹوکنے کی بات ہوتی ہے تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اس کو سیدھا مخاطب بنا کر ٹوکا جائے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ خاص طور پر اس کو مخاطب نہ بناتے ہوئے عام انداز میں کوئی بات پیش کی جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزاج مبارک میں حیا کا غلبہ تھا، اور آپ رحمت للعالمین بھی تھے، شفقت اور رافت و رحمت کا مظہر تھے، اس لیے کسی کی غلط بات پر جب ٹوکنے کی ضرورت پیش آتی تھی تو براہ راست اس کو سیدھا مخاطب بنانے کے بجائے اس کی اصلاح کا اہتمام کرتے تھے. گویا یہ ایک عمدہ طریقہ ہے. بعض مرتبہ براہ راست سیدھا مخاطب بنا کر ٹوکنے میں بجائے فائدے کے نقصان بھی ہو جاتا ہے، اگر سے کوئی بڑا آدمی ہو جس کے ساتھ لوگوں کو محبت کا عشق کا تعلق ہو، وہ لوگوں کے سامنے ٹوکے تو بھی لوگ اس سے برا نہیں مانتے، خاص طور پر اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کے متعلق ایسی بات فرمائیں تو صحابہ کوئی اپنے جی میں برا نہ لاتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزاج مبارک میں حیا کا غلبہ ہونے کی وجہ سے آپ اس طرح منہ در منہ براہ راست سیدھا مخاطب نہیں بناتے تھے، بلکہ ایک عام انداز میں اس کی غلطی پر اور اس کی کوتاہی پر تنبیہ کر دیا کرتے تھے. تو یہاں باب قائم کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں گویا یہ طریقہ زیادہ مناسب ہے براہ راست ٹوکنے کے بجائے، خاص کر کے اس زمانے میں تو اور اس کی ضرورت پیش آ گئی. یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ ثناء نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی کام کیا. کیا کام کیا؟ فرخص فیہ. کیا کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی تشریح تفصیل نہیں فرمائی، ہاں ایک بات فرمائی کہ آپ نے جو کام کیا تھا اس کام میں آپ نے ایک ایسا انداز اختیار کیا کہ رخصت اور آسانی کا پہلو آپ نے اس میں اختیار کیا تھا. یعنی بعض اعمال شریعت کے وہ ہوتے ہیں جس میں ایک اس کا پہلو ہوتا ہے عظیمت کا، اعلیٰ درجہ. بھئی کوئی نفل نماز ہے، کوئی آدمی کھڑے ہو کر کے پڑھے، یہ عظیمت کا پہلو ہے. اور اسی نفل کو کوئی آدمی بیٹھ کر کے پڑھے، یہ رخصت والا پہلو ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کی آسانی اور سہولت کے لیے بہت سی مرتبہ، حالانکہ آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ آپ بڑے بڑے مجاہدے فرماتے تھے، راتوں کو آپ کا تہجد کے لیے اٹھنا اور آپ کے پاؤں پر ورم کا آ جانا، شگاب کا پڑ جانا اور بڑے بڑے مجاہدے کرنا آپ کے لیے تو بڑا آسان تھا، کوئی مشکل سے مشکل کام اور بڑا جو ہے عظیمت والا پہلو اختیار کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. لیکن چونکہ آپ سمجھتے تھے کہ آپ جو طریقہ امت کے لیے اختیار فرمائیں گے لوگ اسی کو اختیار کریں گے، بہت سی مرتبہ آپ امت کے لیے رخصت کا پہلو، یعنی ایسا طریقہ اختیار کرتے تھے جس میں لوگوں کے لیے آسانی. تو یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، روایت میں اس کی وضاحت نہیں ہے کہ کیا ہوا تھا، آپ نے کیا کیا تھا، بس اتنا فرما رہی ہے کہ آپ نے اس کام کو کرنے میں ایک تو جو اعلیٰ درجہ عظیمت کا ہے اس کو اختیار کرنے کے بجائے رخصت اور آسانی والے پہلو پر عمل کیا. وہ آپ اپنے اس عمل سے امت کو یہ تعلیم دینا چاہتے تھے کہ بھئی آپ یہ رخصت اور سہولت والے پہلو پر بھی آپ عمل کر سکتے ہیں. آپ نے اپنے عمل سے گویا یہ ایک طریقہ بھی امت کے لیے جاری فرمایا، اور یہ امت کے لیے عین رحمت کا تقاضا تھا. تو بہرحال گویا آپ نے اپنے عمل سے اس چیز کی طرف حضرات و حضرات صحابہ کو اور لوگوں کو متوجہ کیا کہ اس کام میں یہ طریقہ بھی ہے، یہ انداز بھی ہے، سہولت والا پہلو بھی ہے جس کو آپ اختیار کر سکتے ہیں. اب جب آپ نے اس طرح کر کے بتایا تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ لوگ بھی اس کو اختیار کرتے، تاکہ پتا چلتا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو طریقہ امت میں رائج فرمانا چاہتے ہیں، جس کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، جو آسانی امت کے لیے آپ پیدا فرما رہے ہیں، امت بھی اس آسانی کو قبول کر رہی ہے. لیکن ہوا یہ فتنزہ عنہ قوم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض لوگوں نے اپنے آپ کو اس سہولت والے پہلو پر عمل کرنے سے بچایا، پہلو تہی کی، یعنی بجائے اس سہولت پر آسان انداز اختیار کرنے کے اس عمل میں جو سختی والا اور مجاہدے والا پہلو تھا اس کو اختیار. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب وہ کام کر کے بتایا تو سہولت والا پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، فبلغ ذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ میں نے یہ کام اس طرح آسان اور رخصت اور سہولت والے انداز میں کر کے بتلایا، اس کے باوجود فلاں فلاں حضرات نے اس کے اندر اس سہولت والے پہلو کو اختیار کرنے کے بجائے اپنے اوپر گویا مزید سختی کرتے ہوئے اور مزید مجاہدہ کا گویا یوں کرتے ہوئے اس کے جو وہ عظیمت والا پہلو یا گویا اس کے اندر جو سخت انداز ہے اس کو باقی رکھا. یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہوئی، کیونکہ آپ نے اپنے عمل سے امت کو یہ تعلیم دینا چاہا تھا کہ بھئی یہ سہولت والا پہلو بھی ہے. چنانچہ ایک ارشاد حضرات محدثین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی یہ بھی چاہتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی رخصتوں پر اور سہولتوں پر بھی اسی طرح عمل کیا جائے جیسے اس کی عظیمتوں پر عمل کیا جاتا ہے. اللہ کو یہ پسند ہے. بھئی ایک آدمی سفر میں ہے، سفر میں چالو سفر میں اللہ تبارک تعالی نے اجازت دی ہے کہ آپ فرض پر اتفاق کر لیں، فرض نماز پڑھ لیں، سنتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں چالو سفر میں. اب ایک آدمی اس کے باوجود سنتیں نفلیں سب پڑھ رہا ہے، سفر میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ بھئی اب تکلیف ہے وضو میں تو آپ موزے پہن کر اس پر کیا کر لیجئے، مسا کر لیجئے، یہ سہولت ہے، رخصت ہے. اب ایک آدمی جو ہے باوجود اس کے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر تکلیف اٹھا کر وہ موزہ نہیں لیے بلکہ پیر ہی دھوتا ہے، تو گویا یہ آدمی اپنے عمل سے یہ بتلانا چاہتا ہے کہ میں بڑا بھئی اللہ تعالیٰ نے جب رخصت دے دی تو آپ اپنے آپ کو بہادر کائی کو بتلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ سہولت دی گئی ہے تو آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھائیے، اس سہولت کو چھوڑ کر آپ اپنی مضبوطی اور بہادری دکھلانا چاہتے ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس کام کے اندر جو آسان پہلو تھا وہ عملی طور پر کر کے بتلایا، اس کے باوجود بعض لوگوں نے اس آسانی کو اختیار نہیں کیا بلکہ اپنے لیے وہی سخت والا پہلو تھا وہ چالو رکھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو اب یہاں فخطب باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت محسوس کی کہ اس ذہنیت اور اس نظریے کی اصلاح ضروری ہے، ورنہ تو آپ کا مقصد جو تھا تعلیم، امت کو تعلیم دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل، آپ کا ہر عمل امت کے لیے کیا تھا؟ ایک نمونہ ہے. تو آپ جب اپنے عمل کے ذریعے سے رخصت امت کو سکھلا رہے ہیں تو امت کو بھی چاہیے کہ اس رخصت کو اختیار کریں اور بتائیں کہ بھائی اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے ہمیں جو یہ سہولت دی ہے ہم اس سہولت پر خوش ہیں، اس کو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس فیسیلٹی کو استعمال کر رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو بہادر نہ جتلائیے. تو فخاطب فحمد اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس ذہنیت کی اصلاح کے لیے، اس نظریے کو ٹھیک کرنے کے لیے باقاعدہ خطبہ دیا. معلوم ہوتا ہے یہ نظریاتی جو ان حضرات کے ذہنوں میں یہ تھا، ایک نظریاتی غلطی تھی جس کی اصلاح کیا تھی؟ ضروری تھی. چنانچہ فحمد اللہ خطبہ میں اللہ نے آپ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، جب خطبہ دیتے، کوئی بھی خطبہ ہوتا ہے تو شروع میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، حمد و ثنا، درود وغیرہ. اس کے بعد آپ نے فرمایا ما بال اقوام یتنزہون عن الشیء اصنعہ، کیا بات، کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو ایسا کام کرتے ہیں جس سے میں کیا، جس اس کام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں جس کو میں کرتا ہوں. یعنی عملی طور پر جو کام میں نے کر کے بتلایا وہ لوگ اس کو کرتے نہیں ہیں اور اپنے آپ کو بہادر بتلا رہے ہوئے ہیں. اب دیکھیں یہاں تو باپ کا جو عنوان تھا، باپ میں یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو جب ٹوکتے تھے کسی کی غلطی کے اوپر تو منہ در منہ کچھ کہنے کے بجائے ایک عام نے، حالانکہ آپ کو معلوم تھا کن کن لوگوں نے یہ کیا، تو آپ چاہتے تو نام لے کے اے فلاں اے فلاں تم نے ایسا کیا، بہت بہادر بننا چاہتے ہو ہیں، ایسا کر کے بھی آپ اس کو کیا کر سکتے تھے لوگ سکتے. لیکن آپ نے کسی کا نام نہیں لیا بلکہ آپ نے ایک عام انداز میں، لوگوں کو تو پتا تھا، آپ نے ایک عام انداز میں فرمایا یتنزہون عن الشیء اصنعہ، کیا حال ہے ان لوگوں کا جو اپنے آپ کو ایسی چیز کو کرنے سے بچا رہے ہیں جس کو میں کر رہا ہوں. یعنی جو سہولت کسی عمل کے اندر میں نے کی، ان کو تو چاہیے تھا کہ اس سہولت کو اختیار کرتے اور میرے طریقے پر چلتے، بہادر بن رہے اور اللہ کی دی ہوئی سہولت سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے. گویا اپنے اس طرز عمل سے وہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اس عمل سے اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے. فواللہ انی لاعلمہم باللہ واشدہم لو خشیتا، آپ فرماتے اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے زیادہ اللہ کی رضامندی اور ناراضگی کو جانتا. کون سے کام سے اللہ راضی ہوتا ہے، کون سے کام سے اللہ ناراض، میں زیادہ جانتا ہوں، وہ زیادہ جانتا ہوں. تو میں زیادہ جانتا ہوں تو میں نے جو کر کے بتایا وہ کرنا چاہیے، وہ کیوں کرتے ہیں اپنی مرضی سے؟ وہ اشد ہوں لو خشیتا، اور میں ان لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اگر اللہ سے ڈرنے کا تقاضا وہ ہوتا جو انہوں نے کیا تو میں وہ کرتا، لیکن میں نے وہ کیا نہیں، میں نے تو سہولت والا پہ اختیار کیا. معلوم ہوا خشیت کا یہ بھی تقاضا. بہت سی مرتبہ کسی عمل کے معاملے میں آدمی اپنی سوچ سے طے کرتا ہے کہ بھئی یہ اس سے اللہ زیادہ راضی ہوں گے، اس میں گویا اللہ کی ایک ڈر کا پہلو زیادہ ہے. نہیں، اللہ کس سے زیادہ راضی ہوتا ہے، اللہ کے ڈر کا پہلو کس میں زیادہ ہے، یہ طے کرنا ہمارا کام نہیں ہے. یہ طے کرنا کس کا کام ہے؟ یہ طے کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام، حضور بتلا رہے ہیں. جیسا نکاح کے سلسلے میں روایت ہے، بخاری میں روایت ہے کہ کچھ لوگ حضرت امہات المومنین میں سے ایک کے پاس، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے متعلق پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہیں، یعنی آپ کی رات کی عبادت کیسی ہے، دن میں روزہ وغیرہ کیسا کرتے ہیں. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتلایا کہ رات میں آپ سوتے بھی ہیں، آرام بھی کرتے ہیں اور نماز کے لیے اٹھتے بھی ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں. مطلب یہ کہ کچھ وقت جو ہے اللہ کی عبادت میں بھی گزارتے ہیں، کچھ وقت آرام اپنے جو انسانی تقاضا ہے طبیعت کا اس کو بھی پورا کرتے ہیں. اسی طرح مہینے کے کچھ دنوں میں آپ روزہ بھی رکھتے ہیں، اور کچھ دنوں میں ایسا بھی نہیں کہ پورا مہینہ روزہ رکھتے چلے گئے، ایسا نہیں. اور آپ عورتوں سے نکاح بھی کرتے ہیں. اب جب یہ حضرات نے یہ بات سنی تو اب ایک آدمی کسی کے متعلق جب بڑا خیال اپنے ذہن میں رکھتا ہے، بھئی ہمارے بزرگ ہیں بڑے ہیں، تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ وہ ان کے متعلق اپنے ذہن سے وہ مقام طے کرتا ہے کہ بزرگ ہیں بڑے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ رات پر یہ سونے، ان کو سونا نہیں چاہیے. اب اگر وہ رات کو سوتا ہو ان کو دیکھے گا تو یہ سوچے گا کہ یہ سوئے. چلو اللہ بہتر جانتا ہے، مگر ہمارے بس کا نہیں، ہم کو تو جاگنا ہی چاہیے. جب زیادہ اب ایسے کے متعلق زیادہ عقیدت ہو تو پھر اس کی کیا کرے گا. کر رہا ہوں، عملی طور پر جو میں کر کے بتلاتا ہوں وہ اس کا تقاضا ہے. تم نے اپنے ذہنوں سے تجویز کیا کہ یوں، یہ نہیں، یہ ہے میرے. اسی لیے آگے فرماتے ہیں امن رغب ان سنتی فلئی سمنی، یہی میرا طریقہ ہے، اور جو میرے طریقے سے ہٹے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق. خلاف پیغمبر کسے را گزید، ہرگز بمنزل نخار رسید، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف جس نے راستہ اختیار کیا، چاہے رات بھر عبادت کرتا ہو، دن بھر جو روزے رکھتا ہو، اگر وہ خلاف ہے تو کبھی منزل تک پہنچے گا. اسی لیے تو بدعت کو سب سے برا قرار دیا گیا. حالانکہ بدعت میں کیا ہوتا ہے، آدمی اللہ ہی کی عبادت کی نیت سے بہت کچھ کرتا ہے، ایک چیز ضروری کر لیتا ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ کون سی چیز سے اللہ راضی ہوتا ہے، کون سا کام اللہ کی خشیت اور تقوی کا تقاضا ہے، کون سا اس کا تقاضا نہیں ہے، یہ طے کرنا ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ یہ طے کرنا کس کا کام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کو آپ نے فرمایا، اور یہاں تو اس لیے لائے کہ آپ نے ان لوگوں کو براہ راست نام لے کر خطاب نہیں کیا، بلکہ ایک عام انداز میں کیا حال ہے ان لوگوں کا، بجائے نام لینے کے اے فلاں تم نے ایسا کیا. حالانکہ آپ چاہتے تو ایسا بھی کر سکتے. اسی کو کہتے ہیں من لم یواجہ الناس بکلام، کہ کسی کو جب ٹوکنے کی ضرورت پیش آئے تو منہ در منہ اور سیدھا ٹوکنے کے بجائے ایک عام انداز اختیار کیا جائے. حدثنا عبد الرحمن بن المبارک قال حدثنا حماد بن زید عن سلم العلوی عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلما یواجہ الرجل بشیء یکرہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز کسی کی اگر ناپسند ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سیدھا ٹوکتے نہیں تھے، یعنی براہ راست تو تنبیہ فرماتے تھے، ایسا نہیں کہ تنبیہ نہیں فرمائے، لیکن سیدھا نہیں، ذرا ایسے انداز میں کہ جو آسان ہو. فدخل علی یوم رجل علی اثر و سفرت، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے کپڑوں پر جو ہے زردی کا پیلے پن کا نشان تھا، ایک خوشبو جو زعفران وغیرہ سے بنتی ہے اور جس کا استعمال مردوں کے لیے درست قرار نہیں دیا گیا بلکہ عورتوں کے لیے اس کی اجازت ہے، اس طرح کے رنگ کی خوشبو لگی ہوئی تھی، یہ کچھ لگا ہوا جس کا استعمال مردوں کے لیے مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. اب وہ چیز جو تھی آپ کو ناگوار تھی، لیکن براہ راست ایسا کیوں لگا کے آئے، ایسا اس کو کہا نہیں آپ نے. فلما قام، وہ جب تک تھا آپ نے کچھ نہیں فرمایا، جب وہ اٹھ کے گیا اٹھا، قال لأصحابه لو غیر او نزا هذه السفرة، تو آپ نے حضرات صحابہ جو یہ آدمی اگر یہ ذات اس کو صاف کر لیتا تو اچھا تھا، یعنی یہ کپڑے پر اس کے جو رنگ لگا ہوا ہے اگر اس کو بدل دیتا یا دھو لیتا دور کر دیتا تو مناسب تھا. دیکھو اس کو یہ نہیں کہا کہ تم یہ دور کر دو، آپ نے اپنی اس خواہش کا اظہار ظاہر ہے، صحابہ اس خواہش کو ان تک پہنچائیں گے، اور وہ پھر اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ آج کل تو سیدھا کہا جاؤ تو ابھی مانتے نہیں کہ وہ حدیث میں ہے قرآن میں ہے، ہاں وہ تو برابر ہے کسی پر قائم. ہاں تو ان کا صحابہ کا تو حال یہ تھا کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کا پتہ چل جائے، خلاص پھر وہ کبھی اس پر باقی نہیں رہ سکتے. ایک صحابی نے قبا نما مکان بنایا، اس میں واقعہ موجود ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ادھر سے تو دیکھا، آپ نے پوچھا یہ کس کا، تو جن کا تھا ان کا لوگوں نے نام لیا کہ فلاں نے صاحب کہا ہے. خیر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولے، کچھ ارشاد نہیں فرمایا. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے اور وہ صحابی آئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے بے رخی برتی. بس صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت تھی اس کے پیش نظر حضور کی یہ نظریں جو بدلی ہوئی دیکھی، بھلا ان کو کیسے گوارا تھی. انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو ذرا ناراض محسوس کرتا ہوں. لوگوں نے کہا کہ کوئی ایسے تھا، ہاں آپ کا مکان کے پاس سے گزر ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ یہ کس کا ہے، یہ قبا جو بنایا ہے وہ کس کا ہے، یہ ہے بس. کیا تھا، گئے اور اس مکان کو ڈھا دیا. اور ایسا بھی نہیں کہ آ کے پھر بتاؤں ہمارے جیسے ہو تو احسان دیتا ہوں. حضرات آپ کو تکلیف تھی میں نے دور کر دی, آپ کے دل کا کانٹا نکال دیا, جیسے آپ ہم پر احسان کر رہے ہیں. ایسا نہیں, کچھ نہیں, نہ آ کے بتایا. یہاں تک کہ پھر دوسرے موقع پر کچھ دنوں کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو آپ دیکھا کہ وہ کبا ہے نہیں. پوچھا کہ بھئی یہاں وہ کبا تھا کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے, آپ کی ذرا ناگواری محسوس کی, انہوں نے لوگوں سے پوچھا, بتایا گیا, تو انہوں نے آ کے دھاجی. یہ ہے ذرا صحابہ کا. تو بہرحال یہاں تو یہ بتلانا ہے, تو یہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ آپ کی عادت شریفہ اور آپ کا ایک مزاج, آپ کی تربیت کا انداز کہ آپ سامنے کھلا توپتے, اگرچہ اس کی بھی اجازت ہے شریعت میں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز بھی لوگوں کے لیے کیا ہے, خاص کر کے صحابہ کے لیے کیا تھا, کافی تھا. تو بہرحال جب وہ اٹھا تو وہ آدمی جس کے کپڑے کے اوپر زردی کا پیلے پن کا نشان تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا بھائی یہ آدمی ذرا یہ اپنا یہ تو دور کر دیتا تو اچھا. اب ظاہر ہے لوگوں نے حضور کی اس خواہش کا کو پہنچا دیا ہوگا ان تک, اور انہوں نے اس کے بعد باقی بھی رکھا نہیں ہوگا. لیکن یہاں تو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ در منہ اور سیدھا ٹوکنے کے بجائے لوگوں کے سامنے اپنی اس ناگواری کا اظہار کیا. یہ بھی اصلاح کا. تو بہرحال جیسا جیسی جیسی اصلاح کا, وہی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج مبارک تھا اور آپ کی طبیعت مبارکہ میں جو یہ تھا یعنی حیا تھی, شرم کا غلبہ تھا, اس کے پیش نظر آپ کسی طرف پر زبر تھے. باب من قال لآخر یا منافق فی تعوین تعول, کوئی آدمی کسی کو منافق کہے اور منافق کہنے کے لیے کوئی ایسی وجہ ہے اس کے پاس جو اس سامنے والے کے اندر پائی جاتی ہے, یعنی اس نے کوئی ایسا کام کیا جو شرعی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے, اور اس کے اس کام کے پیش نظر کوئی آدمی اگر اس کو منافق کے لقب سے مخاطب کرتا ہے تو اس منافق کے لقب سے مخاطب کرنے والے کو معذور قرار دیا جائے گا. اگر جس نے کیا ہے اگر اس نے وہ کام اپنی کسی معذوری مجبوری کی وجہ سے کیا ہو, لیکن وہ بھی معذور, یہ کہنے والے کو بھی جو ہے یہ معذور کرا دے بلا وجہ منافق. لیکن نفاق کی کوئی بات, کوئی ایسی بات پائی گئی جو شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے تو کہنے والے کے لیے ایسا کہنے کی گنجائش نہ اس کو دلیل سے ثابت کرتے ہیں. حدثنا موسیٰ قال حدثنا عبدالعزیز قال حدثنا حسین بن سعد بن عبیدۃ عن ابی عبد الرحمن السلمی قال سمعت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول, حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن حبیب سلمی بڑے تابعی ہیں اور بڑے قاری بھی ہیں, فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا, باسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم و زبیر امن العوام, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اور حضرت زبیر ابن عوام, یہ بھی صحابی ہیں اور حضرت زبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں, حضرت علی چچا زاد بھائی ہیں اور حضرت زبیر پھوپھی زاد بھائی ہیں, بڑے بہادر تھے, اشعر مبشرہ میں سے ہیں اور حوائر الرسول نبی حواری یعنی خاص مددگار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لکل نبی حواری و حواری زبیر, ہر نبی کا ایک خصوصی مددگار ہوتا ہے, ایک خصوصی سپورٹر ہوتا ہے, اور میرے خصوصی مددگار کون ہیں؟ حضرت زبیر ہیں, بڑے بہادر تھے, بہادری میں بہت اعلیٰ مقام پر تھے. تو ایک مرتبہ ایک مہم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی فرماتے مجھے اور حضرت زبیر اور ایک اور صحابی تھے مقداد بن اسود یا ابو مرثد غنوی ان کو بھیجا, وکیلانہ فارس ہوں, فرماتے کہ ہم دونوں جو ہے گھوڑے سوار تھے, گھڑ سواری میں شہ سواری میں بھی ماہر تھے, گھوڑے پر سوار کر کے بھیجا. فقال, اصل میں یہ واقعہ جو ہے یہ فتح مکہ سے پہلے کا ہے, سن 8 ہجری میں جب مکہ والوں کی طرف سے جو صلح ہوئی تھی ان کے ساتھ حدیبیہ کے موقع پر, اس صلح کے شرائط کی خلاف ورزی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا لشکر کشی کا. اب ظاہر ہے آپ لشکر لے کر مکہ مکرمہ جاتے اور مکہ مکرمہ والوں کو پہلے سے پتا چلتا قریش کو کہ آپ لشکر لے کر کے آ رہے ہیں تو وہ بھی جوابی تیاری کرتے مقابلے کی، اور پھر ظاہر ہے جب دونوں لشکر ٹکراتے تو خون خرابہ ہوتا، تو آپ لشکر کشی اور حملہ تو کرنا چاہتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہ تھی کہ وہاں خون خرابے کی نوبت نہ آئے، بلکہ مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ کر ڈر کر گھبرا کر مکہ والے جو ہیں سرندر ہو جائیں، اپنے آپ کو حوالے کر دیں. یہ اور اس کی شکل یہی تھی کہ مکے والوں کو پہلے سے پتا نہ چلے حضور کے لشکر کشی کا، بلکہ آپ لشکر لے کر جب مکہ پہنچ جائیں کہ کوئی آدمی اچانک آ جاتا ہے، اب پہلے سے معلوم ہو کہ یہ حملہ کرنے والا ہے تو سامنے والا بھی تیاری کر کے تیار رہتا ہے جب آئے گا جواب دیں گے، لیکن وہ پتا ہی نہیں اچانک کوئی آ گیا جیسے آپ کو چیز نے حملہ کر دیا تو تیار نہیں ہوتا. پھر کچھ کہ یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے جب مکے والوں کی طرف سے مزاحمت نہ ہو مقابلہ نہ ہو، تو اس کی شکل یہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر جب مکہ روانہ ہوں تو مکہ پہنچنے تک مکے والوں کو آپ کے اس لشکر لے کر روانہ ہونے کا پتہ نہ چلے تو یہ شکل ممکن تھی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ اللہ مکے والوں پر ہمارے اس کو جو ہے بند رکھی ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ مکے والوں کو ہماری روانگی کا پتہ نہ چلے. اس کے انتظامات بھی کیے آپ نے، دعا بھی کی اللہ تعالیٰ سے، اور تیاری کا حکم دیا صحابہ کو. اب جب تیاری کا حکم دیا تو جو حالات تھے، ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کبھی کسی جگہ لشکر لے کر جانا ہوتا مقابلے کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے نہیں تو لشکر، اور یہ جو جنگی حکمت عملی ہے اس کا بھی تقاضا یہی، آج کل بھی یہی ہوتا ہے جنگی حکمت عملی میں پہلے سے بتایا نہیں جاتا کہ فلاں وہیں پر ہوتا، عین وقت پر جب چلتے ہیں تیار ہو کر کے آ جاؤ نکلے اس کے بعد بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ جانا ہے. تو یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت شریفہ کے مطابق بتایا نہیں، لیکن جو حالات تھے کہ مکے والوں نے صلح کے شرائط کی خلاف ورزی کی تھی اور یہ جو واقعات اس سے پہلے پیش آئے تھے، اس کی وجہ سے سب کا انداز یہ تھا صحابہ کا کہ یہ جو تیاری کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اب مکہ پر حملہ ہونے والا ہے. تو باہر آپ سمجھ گئے جگہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار نہیں کیا تھا. تو یہ جب تیاری کا حکم دیا تو ایک صحابی ہیں حضرت حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ جن کا یہاں تذکرہ آ رہا، وہ مہاجرین میں سے ہیں مکہ میں، اصل مکہ کے رہنے والے نہیں، باہر سے آ کے مکہ میں جو ہے وہ وطنی بنے تھے وہاں کے، ان کے بال بچے ان کے گھر خاندان کے لوگ وہاں رہتے تھے، لیکن اصل جو ہے وہ دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، قریش سے ان کا تعلق نہیں تھا، معالات کا یعنی معاہدے کا تعلق تھا. اب وہی مسلمان ہوئے ہجرت کر کے یہاں آ گئے تھے. جتنے بھی مہاجرین تھے جو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گئے تھے وہ سب مرد مرد ہجرت کر کے، عورتیں شاید کم اکا دکا، ورنہ جتنے بھی ہجرت کر کے گئے تھے ان کے بال بچے وہیں تھے. کہاں؟ مکہ مکرمہ. بال بچوں کے ساتھ ہجرت نہیں تھی، سب اب مکہ بنا ہجرت کر کے چلے جاتے تھے، ان کی بیویاں بچے مکے میں ہی. یہ بھی اسی طرح ہجرت کر کے گئے تھے، ان کے بیوی بچے بھی مکہ مکرمہ ہی میں تھے، اور مہاجرین کے بھی بیوی بچے مکہ مکرمہ میں تھے. اب جب مکہ مکرمہ پر حملے کا پروگرام بن رہا ہے تو ان کو فکر ہوا اپنے بال بچوں کا، اس لیے کہ بھائی کہیں کسی جگہ سے حملہ اور ان کا کوئی آدمی اپنے اندر کوئی ٹولہ ہم پر حملہ کرے اور ان کے کچھ جاننے رشتے دار یا ہم پر حملہ ہو تو ہم پہلا پکڑ جکڑ کس کی کریں گے، ان کے آدمیوں کی، تاکہ اس سے بچا جا سکے. تو اب یہاں ان کو حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال بچے بھی وہاں تھے، ویسے تو تمام مہاجرین کے تھے، لیکن اور مہاجرین کا حال یہ تھا کہ ان کے خاندان کے لوگ کسی کا بھائی کسی کا باپ کسی کا یہ، یعنی ان کے جو بال بچے ہیں ان بال بچوں کا چچا کسی کا ماموں کسی کا دادا وہاں ہے، تب جن کے خاندان کے دوسرے لوگ تھے ان کو تو کوئی اندیشہ نہیں کہ بھائی وہ دوسرے لوگ ان کی کیا کریں گے بچا بچے، لیکن ان کا کوئی وہاں اپنا آدمی تھا نہیں، ان کو یہ خیال آیا کہ یہ اگر لشکر لے کر مکہ پر جب حملہ ہوگا میرے بال بچوں کو یہ لوگ قدرتی طور پر چھڑیں گے. اب دوسروں کے متعلق یہ کہ ان کے دوسرے گھر کے لوگ ہیں ان کی حفاظت کریں گے، میرے بچوں کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے، تب کوئی ایسی تدبیر میں کروں کہ جس سے میرے بال بچوں کا بچاؤ ہو جائے. تو تدبیر ان کے ذہن میں کیا آئی کہ بھئی یہ مکے والوں کو پتا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حملے کا، تو میں خط لکھ کر ان کو اطلاع دے دوں تو یہ میرا ان پر کیا ہو جائے گا؟ احسان ہو جائے گا. اور میرے خط لکھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ میرے خط سے آپ کا کیا بگڑے گا اور میرا کام بن جائے گا. تو میرے بال ان پر احسان ہوگا تو میرے بال بچوں کو وہ چھیڑیں گے. یہ سوچ کر انہوں نے خط لکھا مکے والوں. خط کا مضمون بھی بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ایک ایسا لشکر جو رات کی طرح کالا اور سیلاب کی طرف تیزی سے چلنے والا لے کر آ رہے ہیں, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بھی تم پر حملہ کرتے تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا چل جائے کہ اتنا بڑا لشکر لے کر حضور آ رہے ہیں, تم اپنی حفاظت کا بندوبست کرو. یہ خط لکھ کر ایک عورت کے حوالے کیا. نہ چلے اور دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول بھی فرمائی تھی. تو جب یہ انہوں نے اس عورت کو روانہ کیا, وہ روانہ ہو گئی, ادھر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ عورت ایک خط ہاتھی بن بلتا کا لکھا ہوا لے کے جا رہی ہے مکہ والوں کو اور فلاں مقام پر پہنچی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی حضرت زبیر کو جو گھوڑے سوار تھے, وہ عورت اونٹ پر جا رہی تھی, گھوڑا اونٹ کے مقابلے میں تیز چلتا ہے, تو ان حضرات کو روانہ کیا کہ فلا مقام روضہ خاک ایک جگہ ہے درمیان میں آتی ہے, وہاں وہ عورت تم کو ملے گی کے اوپر سوار ہے, اس کے پاس ایک خط ہے مکہ والوں کے نام لکھا ہوا ہاتھی بن ابو بلتا کی طرف سے, وہ خط لیا. جان جی حضرات روانہ ہوئے اور اسی مقام پر جہاں آپ نے فرمایا تھا وہاں ایک وہ عورت ملی اور دیکھا وہ اتنی پر سوار ہے اور انہوں نے اس کو للکارا ٹھہرایا اور تلاشی اس کے سامان کی اور اس کی سب چیزوں کی, دیکھو خط لاؤ تلاشی بھی خط ملا نہیں. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے دوسرے ساتھی تو یہ تلاشی لے کر مایوس سے ہو گئے کہ بھیا خط نکلا نہیں. حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خط نہ ہو. عورت کہتی میرے پاس خط نہیں ہے. حضرت علی نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, اس کو دھمکی دی دیکھ خط نکال ورنہ ننگا کریں گے. اب وہ ڈر گئے, اس نے وہ خط اپنے نیفے میں سے چادر جما دی تھی وہاں سے نکالا چوٹی کے اندر یہ کر کے نیفے میں رب چھپایا تھا نکال کے لیا, وہ خط لے کر کے یہ حضرات آئے. اور یہی واقعہ ہے جو اندر بیان کیا گیا ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم دونوں کو بھیجا اور ہم گھوڑ سوار تھے شاہ سوار تھے, فقال انطلقوا حتى تبلغوا روضۃ کذا وکذا, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تاکید فرمائی تم جاؤ اور فلاں جگہ پر پہنچو روزہ خاک پر. وہ بے امرات الما کتاب المن ہاتھ المشرقین, تو اس عورت وہاں ایک عورت آپ کو ملے گی, اس عورت کے پاس ایک خط ہے جو حضرت فاطم نے بھیجا ہے مشرقین کے نام لکھا ہوا, فاطمی بہا اس کو لے آؤ, اس عورت کو لے آؤ. فوا فینا تصیر والا بہی اللہ فیص و صف علان نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی فرماتے ہیں ہم گئے اور چنانچہ دیکھا اسی جگہ پر جہاں آپ نے فرمایا تھا روزہ خاک وہاں عورت اپنے اونٹ پر سوار جا رہی ہے. فقلنا الکتاب الذی معک, جام نے اس عورت کو ٹھہرا کر کے کہا بھائی تمہارے پاس وہ خط ہے وہ لاؤ. قالت ما معی کتاب, انہوں نے کہا میرے پاس خط وط ہے نہیں کچھ. فبحثنا و بعی رہا, تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا اس کی تلاشی لی, اس کے اونٹ کے سامان کی تلاشی لی. مکان صاحبی مارا, حضرت علی فرماتے ہیں میرے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا بھائی کوئی خط تو نظر آتا نہیں. فقلت ما کذب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی لأدردنک او لتخرجنہ, حضرت علی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلط بات کہہ سکتے نہیں, جس قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جانے, یا تو اس کو ننگا کرو یا پھر یہ کہ وہ خط کیا ہے دے. جب اس نے دیکھا کہ یہ اگر میں خط نہیں دوں گی تو واقعتا یہ اپنی استفتی پر عمل کریں گے. فاحوت بیدہا الی حجزتہا وعلیہا ازار صوف فاخرجہ, چنانچہ وہ اپنا ہاتھ وہاں نیفے کی طرف لے گئی اور وہ جہاں اس کی یہ تھا تہبند تھا اس کے اوپر جو باندھا ہوا تھا چادر بندی ہوئی تھی اس میں سے وہ نکالا. فاتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم لے کر آئے حضور کے پاس. بس اب یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پتا معلوم ہوا حضرت خاطب کا یہ خط ہے, انہوں نے لکھا ہے. انہوں نے عنوان یہ قائم کیا تھا کہ کوئی عمل کسی کا ایسا جو اسلام کے تقاضے کے خلاف ہو, اس عمل کو دیکھ کر اس کو کوئی آدمی نہیں کہے کہ منافق. تو یہاں اب یہ ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ آپ کے اس ارادے کا, آپ کے اس پروگرام کا پتہ نہ چلے, اور حضرت خاطب نے یہ کیا. تو فقال عمر خان اللہ ورسولہ والمؤمنین دعنی اضربنکم, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول, انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور ایمان والوں سے خیانت کی, ان کا راز مشرکین کے سامنے ظاہر کرنے کی کوشش کی. دعنی اضربنکم, آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان کی گردن اڑا دوں. وقال ما حملک, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ نے وہی سے یہ بھی بتا دیا تھا کہ انہوں نے یہ خط کیوں بھیجا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب کو بلایا, پوچھا بھائی تم نے ایسا کیوں کیا, ایسی حرکت کیوں کی. فقال ما بی الا ان اکون مومنا باللہ, کہا میں تو مومن ہوں, پکا ایمان والا ہوں, میرے ایمان میں الحمدللہ کبھی کوئی فرق نہیں آیا. وارد تو یقون علی عند القوم یدو, ہاں دوسری روایتوں میں جیسا کہ میں نے کہا کہ انہوں نے عرض کیا کہ جتنے بھی یہاں مہاجرین ہیں ان کے جو بال بچے وہاں ہیں, ان کے گھر کے دوسرے لوگ بھی ہیں جو ان کے بچوں کی حفاظت کریں گے, میرا ایسا کوئی آدمی ہے نہیں, تو میرے جینے تدبیر کے طور پر یہ آیا کہ میں ایسا کوئی کام کر دوں جس سے میرا ان پر ایک احسان ہو جاوے اور وہ میرے بچوں کو نہ چھیڑے, تو اس لیے میں نے ایسا کیا. قال صدق یا عمر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اے عمر انہوں نے صحیح کہا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا تھا, وجہ بھی بتائی تھی. اور علیہ سقط شاہد بدرن, حضور نے فرمایا یہ بدر میں شریک نہیں ہوئے, یہ حضرت حاطب جو ہیں بدرین میں سے. لا الہ الا اللہ علیہ, بے شک اللہ تعالیٰ بدر والوں کے حالات سے بخوبی واقف ہے, اللہ کو معلوم ہے بدر والے موت تک کیا اعمال کرنے والے ہیں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدر والوں کو جو ہے ایک بشارت سنائی گئی, فقال باری تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے فرما دیا گیا, اے عملو معاشی تم فقط وجبت تکم الجنت, جو چاہو کرو تمہارے لیے جنت لازم ہوتی ہے. بدر والوں نے جو قربانیاں دی تھی بدر میں اللہ کے لیے, اس کی وجہ سے اللہ نے اپنی خوشنودی ہمیشہ کے لیے ان کو عطا فرمائی. اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جس کے لیے خوشنودی کا اعلان فرما دے اور یہ فرما دے, تو آئندہ اس سے کوئی ایسا کام جو ایمان کو ختم کرنے والا ہو وہ صادر ہو سکتا. ہاں کوئی ذرا کوتاہی ہو اور پھر اس پر ندامت ہو سکتی ہے, لیکن ایمان ختم ہو جائے ایسا کوئی کام ان سے نہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو آدمیوں سے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کسی کے متعلق کوئی اعلان کرے کہ ایسا ہے اور بعد میں اس کے خلاف ہو, اس لیے کہ آدمی کو آئندہ اس کے دل کے حال کا پتا نہیں آئندہ کیا ہونے والا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے. مارا قدمات آئنا عمر, راوی کہتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر حضرت عمر کی آنکھیں جو ہے وہ دب دبا آئی, آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور انہوں نے عرض کیا اللہ اور رسول کہ اللہ اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. بارہ یہاں تو اس لیے لائے کہ حضرت عمر نے ان کی گردن اڑانے کی اجازت مانگی, اسی بنیاد پر وہ ایک عمل ایسا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو خلاف ٹھیک تھا نہیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس میں ان کی نیت اچھی, ان کی نیت خراب نہیں تھی, ایک دوسرے ارادے سے کیا تھا. تھوڑے ناپاک ہو تو وہ پاک کیسے ہوتے ہیں, خدا حافظ کہہ سکتے ہیں, خدا حافظ کہہ سکتے ہیں. کپڑے ناپاک کے پاک کرنے کا طریقہ جو ہے وہ تو تفصیل سے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی پانی کے ذریعے سے اس کو دھویا جائے. نجاست اگر ایسی ہے جو نظر آنے والی ہے تو جب تک کہ وہ دور نہ ہو جائے وہاں تک پاک نہیں ہوگا, اور نجاست اگر ایسی نہیں ہے جو نظر نہیں آتی, جیسے پیشاب ہے پتا نہیں چلتا اس کا رنگ کا, جب تو خون ہے تو اس کو اتنا دو کہ وہ ڈبا دور ہو جائے تو پاک ہو جائے گا. پاخانہ ہے اس کا یہ نظر آنے والی ہے, اور اگر پیشاب ہے یا کوئی ایسی نجاست ہے جو نظر نہیں آتی تو اس کو تین مرتبہ ہر مرتبہ دھو کر اتنا نچوڑا جائے کہ اس کے اندر کوئی قطرہ باقی نہ رہے تو پاک ہو جائے گا. حضرت جی کیا میت کی پیر پیر قبلہ کی طرف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں ایک طریقہ یہ بھی بتایا ہے, لیکن ہمارے جو اکابر ہیں انہوں نے اس کو پسند کیا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں یہ ہے قبلہ جانب مغرب میں ہے, تو میت کا سر جو ہے سرانہ شمال میں اور پیر جو ہے جنوب میں,
کروٹ پر اس طرح بیٹھا. پیر قبلہ کی طرف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں ایک طریقہ یہ بھی بتایا ہے, لیکن ہمارے جو اکابر ہیں انہوں نے اس کو پسند کیا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں ترجیح ہے قبلہ جانب مغرب میں ہے, تو میت کا سر جو ہے سرانا شمال میں اور پیر جو ہے جنوب میں کروٹ پر اس طرح رکھا جائے. باقی اگر یوں قبلے کی طرف بھی سیدھے پیر کر کے لٹانا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے میت کے. صاحب نے اپنی بیوی طلاق دی, اس کو مال نیت سے نہیں بھائی ممنوع ہے, جس سے فائدہ اٹھانا ہے جائز نہیں حرام ہے. کیا فرماتے ہیں علماء کرام کیا عورت کو سجدے میں پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف کرنا ضروری ہے؟ نہیں, وہ تو پیر جو ہے مڑے رکھے گی ایک طرف کر دے گی اور اس میں کوشش کرے, لیکن بارہ یہ پیر مڑے رکھنے کے بعد کوشش کر لے جتنا ہو سکتا ہے. چھوٹے بچے کو سونا بھی پہنا سکتے ہیں نہیں, جو کام مردوں کے لیے حرام ہے سونا ریشم کے کپڑے, تو چھوٹا بچہ تو نہیں سمجھتا اس کو پہنانا بھی, پہننا حرام پہنانا بھی حرام. اس طرح جیسے اب ہم خود اپنا استنجا کریں تو قبلہ کی طرح رخ یا پیٹ کر سکتے نہیں, تو بچے کو اس طرح کھڑا کرنا جو اس کی پیٹ یا یہ چہرہ قبلے کی طرح ہو استنجے کے ہو تو یہ بھی ممنوع ہے. اس طرح یہ سونا پہنانا بھی قضائے عمری نہیں, نماز نے نیت کیوی ریتے کروانی ہے, روزانہ ایک کی ودھارے پڑھنی ہوئی تو ایک دس نہیں نماز پڑھی نے بیجا دس پڑھی کہ فجر نہیں بے دس نہیں ساتھ دھونی بے دس نہیں ساتھ یہ ریت پڑھوانی. بھائی قضا نماز کی نیت کے لیے سمجھ لیجیے, ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی کو معلوم ہے کہ میری فلاں فلاں نماز قضا ہوئی, تو جب وہ قضا کرنے کے لیے شروع ہوتا ہے تو اس کی نیت ہے بھائی فلاں تاریخ کی میری زہر کی نماز ہے میں اس کی قضا کر رہا ہوں, فلاں تاریخ کی میری فجر کی نماز ہے وہ میں اس کو قضا کر رہا ہوں, فلاں تاریخ کی میری مغرب کی نماز ہے فلاں دن کی وہ میں قضا کر رہا ہوں. اور اگر اس کو معلوم نہیں یاد نہیں تاریخ یاد نہیں, ہاں اتنا یاد ہے کہ میری 10 نمازیں فجر کی گئی ہوئی ہیں یا 100 نمازیں گئی ہوئی ہیں زہر کی بھی اسی طرح, تو پھر اس وقت نیت یوں کرے کہ میری 100 نمازیں میرے اوپر زہر کی جو ہیں اس میں سب سے پہلی جو ہے اس کو میں پڑھ رہا ہوں, پھر دوسرے دن بھی اب جب وہ پڑھ لی تو وہ 99 والی پہلی ہو گئی ہے, وہ تو گئی اوپر سے, اب یہ نہیں کہا جو میرے اوپر 99 نماز ہیں ان میں جو پہلی ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں. اس طرح روزانہ نیت کرتا جائے یہ ایک طریقہ ہے.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.
بارك الله فيكم. اللهم اشفنا باسمائنا واغفر لنا وقوانا مع بيتنا اللهم اجعل المراد قلبنا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في دينا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علينا ولا تسلط علينا من لا نخافك ولا يرحمنا اللهم اجعلنا ولا تنصرنا واغفرنا ولا تهنا وعافنا ولا تعذبنا وعافنا ولا تنصر علينا وعافنا وانت مولانا اللهم اغفرنا ربنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم انا نعوذ بك من شر البلايا وشر الشقايا وكل البلايا وسماطة الاعداء اللهم انا نعوذ بك من شرار نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم لا قال الا ما جعلته تعالى وانت تجعل ولم قال الى شيء لا اله الا الله الحي الكريم نسألك من جلال رحمتك وغاية مغفرتك والحكمة من كل ذنب والرحمة من كل جزء والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا جرما إلا كشفته ولا حاجة إلا عليها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك الدعاء ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لامه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر امه محمد صلى الله عليه وسلم ہماری ہمارے والدین ہمارے اہل عیال کی ہمارے بھائیوں بہنوں ان کا اللہ کر اللہ علیہ وقال ہمارے مفتی جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا جو دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں تمام مومنین مومنان پوری طرح محمد ہمارے چھوٹے بڑے جاری اگلے پچھلے سارے ماہوں کو معاف کرنا ہماری سیاحت کو اپنا سنسل کرنا ان نظریات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ کرا کر ان نظریات سے ہماری پوری کی حفاظت کرنا سچی بڑی صلی اللہ تعالیٰ سنتوں کو اپنی زندگی کا ایک طور جاری رکھنے اور اپنانے کی طور پر کرنا پہلا تو ہمارے دلوں میں نیتوں کی رقبت اور ماہوں کی نفر ڈال دے پہلا ہم پر اپنا مسلم کرنا دے تمام عجائب سے ہم کو پاس اور صاف کرنا دے تم رکھے کرتے صاف اور صاف سے خود رکھے جیتنا سے دنیا کو تسلی سے دل رکھے جینا سے حسب سے خود رکھے شوق سے شہوت سے حسب سے تمام سے ہر رکھے شہر کے نظر سے دنیا کی جان کی مال کی محبت سے تمام عجائب سے ہم کو پاس صاف کرنا اللہ مہان کے اخلاق سے متعین کرنا ایمان یقین سے اسلام صاف سے تقوی اور حرارت سے اخلاق کی اجازت سے شوق اور حرا سے تسلیم اور ادا سے صبر و فکر سے اور ایسا سب حکمت سے شروع سکھا سے سوال ہو انسانی سے اس طرح کے آنے کے طور پر اور اعتماد سے تمام آپ نے اخلاق میرے نانے کا محبت کا انوان سے ہمارے غریب کو منور کرنا اس یاد سے ہمارے دلوں کو آباد کرنا دوا کی دواؤں کا ہاتھ سے ہمیں بہت کرنا اے اللہ ہم پر اپنا اور کرنا ہماری اولادوں کو بتائے کہ ہفتہ ہوئے میں آپ کے آسان کا گیا اصلا کے قابلہ سے ہمارا آج کرنا مجھے اخلاق کرے کہ زیادہ سے کیا ہو جائے آ جاتا ہوا دل کا بتاؤں کو بھی پورے دن حاصل کرنا اے اللہ ہم کو ہمارا اچھا ہوں دل کا شروع بناؤ اے اللہ کرنا ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ آگرہ عطا کرنا مریضوں کی بچوں سے پیدا کرنا پریشانوں کی پریشانیوں کو دور کرنا عادت مندوں کی عادتیں پوری کرنا محبتوں کو حاصل کرنا مسلمان کرنا خود ہی مصیبت میں گرفتار ہے پہلا سمجھان کا رحمان پہلا اللہ کا نام کرا دی ہوگا اللہ کے ہمارے ماں باپ کو دادا کرنا نمازوں کا بات سما کا سمان کرنا ہمارے گھر کے ہر سمبر کو لوگوں کو بڑوں کو مردوں کو عورتوں کو بچوں کو مسلمانوں کو اہلا نماز کے ساتھ کہو پریشا کا کرنا نماز کو ہمارے ہاتھوں کرنا نماز کا خطے کو پیدا کرنا نماز کے انوار اور اللہ کے ہمارے مگر بنا اللہ ہمارے پہلا راضی ہو جا اور کتنی اکیلا کرنا تھا اور اللہ کے لیے کا کام جہاں پر ہو رہا ہے اس لیے کام کرنے والوں کو
بنا سب کر رہی ہے